سورہ مبارکہ کے سلسلے میں اس سے پہلے ترجمے میں 13ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک ہم نے بات کی. پھر خیال میں آیا کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو آپ کے گوش گزار کیا جائے اس معاملے میں جو اس سے پہلے بحث ہو چکی, وہ آثارا ہوں اور جو کچھ کے لوگ اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. ایک حدیث جو مسلم میں آئی ہے اس کو بھی ذکر کیا جائے تو مناسب رہے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ ثواب کے بارے میں یہ فرمایا کہ اذا مات الانسان, جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں جو پیچھے چھوڑ کے گیا, الا من ثلاث, مگر تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے. من ولد صالح يدعو له, ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس کی اچھی اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اپنی اولاد کو تہذیب سکھائے اور دیانتداری سکھائے اور اس کی تربیت ٹھیک کرے, اور جتنی اچھی تربیت کر کے اس دنیا سے جائے گا اتنا ہی قبر میں آخرت میں اس کی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا نفع اسے ملے گا. اپنی اولاد کے لیے جو بہترین کام کیا جانا چاہیے اور ہونا چاہیے اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو عقیدے کے معاملے میں سختی سے سمجھا کر جائے کہ میرے بچوں, جس چیز پر زندگی گزارنی ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید ہے, اور بچوں کو اچھی طرح بتائے کہ تمہارا مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق ہونا چاہیے. اہل سنت والجماعت نے جو عقائد تحریر کیے ہیں کتابوں میں اس عقیدے پر قائم رہنا, ایسے نہ ہو کہ کسی گمراہی کی طرف چل پڑو. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے پارے کے آخر پر ذکر فرمایا ہے. اور جب یہودیوں نے یہ کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی تھے اور ان کی اولاد یہودی تھی, تو اللہ تعالی نے فیصلہ کن بات ارشاد فرمائی کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, اور جو کوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پسند نہ کرے وہ خود اپنی ذات میں بے وقوف ہے, احمق آدمی ہے جس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو چھوڑے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے دنیا میں خاص طور پہ اس شخص کو چن لیا تھا, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں جو اللہ کے صالح بندے اور نیک بندے ہیں ان میں سے ایک وہ ہے. اس لیے آدمی اپنی اولاد کو دین ابراہیمی پر چھوڑے. اب دین ابراہیمی کیا ہے؟ عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس ہے, مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا ابراہیمُ بَنِيهِ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کر کے دنیا سے گئے تھے اپنے بیٹوں کو کہ اس دین پر قائم رہنا, وہ یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر وصیت کی تھی. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بیٹے تھے, دو, اسماعیل اور اسحاق, اور اسحاق کے بیٹے آگے آگئے یعقوب. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پوتے حضرت یعقوب کو بھی وصیت کی کہ بیٹے اس دین پر قائم رہنا. اس لیے قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ دادا کو, نانا کو, دادی کو, نانی کو اپنے پوتوں اور نواسوں کے دین کی فکر ہونی چاہیے کہ ان بچوں کا عقیدہ کیا. وَصَّى بِهَا ابراہیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کر کے گئے, اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور اپنے پوتے کو نصیحت کی, کیونکہ انہیں اندازہ ہوگا, علم ہوگا کہ میرے اس بیٹے سے آگے دنیا میں اللہ کام لے گا اس سے اور دین پھیلے گا. انہوں نے کیا سنایا, کیا بتایا اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتے کو؟ یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین, میرے بچوں اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے دین منتخب فرما لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اور بیٹو نہ مریو مگر یہ کہ مسلمان ہی مریو. موت نہ آئے تم پہ مگر اسلام ہی کی حالت میں آنی چاہیے. مراد یہ تھی کہ 24 گھنٹے اور ہفتے میں 7 دن اور سارا سال اور ساری زندگی اس اسلام پر قائم رہنا. موت کسی وقت بھی میرے بچوں آ سکتی ہے, مگر اس دین پر قائم رہنا. ہم میں سے کتنے دادے اور نانے ایسے ہیں جو اپنے پوتوں اور نواسوں کو بٹھا کر نصیحت کرتے ہیں, اس لیے یہ کام کرنے کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم من ولد صالح یدعو لہ, تین چیزوں میں سے پہلی چیز جس کا ثواب آدمی کو قبر میں اور آخرت میں پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے. تو آپ اپنی اولاد کا مطلب بیٹے بیٹیاں ہی نہ لیجئے, آپ کے پوتے پوتیاں, آپ کے نواسے نواسیاں, آپ اگر بوڑھے ہو گئے ہیں, اولاد جوان ہیں, ان کے آگے بیٹے بیٹی ہیں, ان سب کو بٹھا کر یہ تلقین کیجئے کہ بچوں اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم رہنا. اور اگر آپ کا کہیں اللہ کی سے ایک اچھے بندے سے تعلق ہے تو بچوں کو بتانا کہ میرے بعد بیٹے وہاں آپ تعلق رکھیں, وہاں جاتے رہیں, ان سے گائیڈنس دیتے رہیں دین کے معاملے میں. یہ آپ کی نصیحت بچے مانے یا نہ مانے, وہ جائیں یا نہ جائیں, آپ نے اپنا فریضہ پورا کر دیا, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. اور سبحان اللہ, کوئی آپ کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی اس راہ پر چل پڑا پھر تو وارے نیارے ہو گئے بھائی, وہ ساری زندگی جس دین پر قائم رہے گا اس کا ثواب آپ کو وہاں پہنچے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی بات من ولد صالح یدعو لہ, اولاد کی تربیت جو تمہارے لیے دعا مانگے گی. اولاد کی تربیت, اچھی اولاد چھوڑ کے جاؤ جو اولاد تمہارے لیے تربیت کرتی, اپنی اولادوں کے آگے اولاد تربیت کرے, تمہارے لیے اصال ثواب کرے. پھر اس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پوتے یعقوب کو زیادہ نصیحت کی تھی نا, آگے سنی, ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم اس وقت تھے, اب تم کہتے ہو یہودی ہو گئے تھے, اس نے یعقوب علیہ السلام یہودی تھے. اللہ انہیں چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم اس وقت حاضر تھے جب موت آئی تھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو, فرشتے موت کو لے کے حاضر ہوئے اس نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, تو جب موت کی بات ہوئی اس قال لبنی, یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا ما تعبدون من بعدی, میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ٹھیک وہی سوال ہے جو دادا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اور جو پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا. یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پوچھا اور یعقوب کی اولاد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے نسبت سے پڑ پوتے ہو گئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سب سے اچھے ہیں اور آپ کے والد بھی سب سے اچھے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھے تو پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے, جن کا بیٹا, جن کا پوتا, جن کا پڑپوتا آگے نسلیں, اور یا پھر یہ کہ دوسری روایت میں آتا ہے نیچے سے نسلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنوائیں, کہ سب سے اچھے تو یوسف تھے اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور ان کے والد اسحاق اور ابراہیم. فرمایا وہ اللہ کے اچھے بندے, تواضع سے کام لیا. اب دیکھیں پوتے نے بھی اس پیغام کو آگے پہنچایا. اللہ نے فرمایا اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موت آئی, اس قال لبنی ما تعبدون من بعدی, تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو بچو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, یہ آپ کا فرض ہے, آپ اپنی اولاد کو سمجھا کے جائیں کہ بچو زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں, میرے بعد اللہ کی عبادت کرتے رہنا, یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے. بچوں میں سے جس نے آپ کا کہنا مان لیا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا آپ کو اس کا ثواب وہاں ملے گا. کیسی زبردست بات ہے. یعقوب علیہ السلام کے اولاد بیٹے کتنے تھے, 12 بیٹے تھے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 بھائی تھے, اللہ نے بیان کیا نا ان کا قصہ. ان 12 بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک, وہ سب کہنے لگے ہم بندگی کریں گے تیرے پروردگار کی, وہ الہ آبائی کا, اور آپ کے والد باپ دادا جو تھے ان کا جو پروردگار تھا ابراہیم, اے ہمارے والد جو آپ کے دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اسماعیل اور ہمارے چھوٹے دادا ہمارے والد کے دادا کے بھائی, ان بچوں کے والد حضرت یعقوب ہوئے, یعقوب کے والد اسحاق ہوئے, اسحاق کے بھائی اسماعیل ہوئے, تو جیسے اسحاق دادا ہوئے تو اسماعیل ایک چھوٹے دادا ہو گئے نا. فرمایا وہ اسماعیل, اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پروردگار کی عبادت کریں گے. اسحاق اور اسحاق جو ہمارے براہ راست دادا تھے، الہ واحدہ صرف ایک اللہ کی، ونحن لہ مسلمون، ہم اللہ ہی کے حکم پر. اس لیے آپ اپنی اولاد کو توحید کا سبق پڑھائیے، اپنے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو کہیے، اور انہیں یہ 136 نمبر آیت جو ہے نا سورہ بقرہ کی سے یاد کروا دیجئے. خود بھی صبح شام پڑھتے رہنا چاہیے اس آیت کو. اللہ نے فرمایا قولوا آمنا باللہ، لوگوں یہ کہو کہ ہم نے اللہ پر ایمان لائے، ہم نے اللہ کا یقین کیا. وما انزل الینا، اور جو اللہ نے ہم پہ اتارا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس امت کے لیے جو کچھ اتارا ہے. وما انزل الی ابراہیم، اور جو چیز اللہ نے نازل کی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر. و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پر بھی جو خدا نے چیز نازل کی تھی. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو ملا تھا. وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کے پروردگار کی طرف سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ ملا تھا. ہم ان سب چیزوں پر ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم، ہم اللہ ان میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے. تفریق اس معنی میں کہ سارے تیرے پیغمبر تھے، ساری تیری کتابیں تھیں، اے رب ہم سب کو مانتے ہیں. اور تفریق کرنا اس معنی میں کہ سب سے افضل حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ تفریق الگ ہے. لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے اللہ ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم یقیناً اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ تعالی کے لیے ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے والے ہیں. اس لیے یہ ہے وہ چیز جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو، تاکہ وہ عمل کریں یا نہ کریں، اللہ کے ہاں آپ کی گواہی لکھی جائے کہ آپ نے اپنی اولاد کو ٹھیک چیز پہ چھوڑا تھا. اپنی اولاد کو نیک تربیت کرنا، اچھا بنانا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائیں کہ صالح ثواب میں، یہ تین چیزیں، اور اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ صالح اور نیک اولاد کا نفع ماں باپ کو پہنچتا ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی. اور یہ بات بہت بڑی ہے. چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین سکھائے، عقیدے کی تصحیح، اعمال کی تصحیح، نماز، اس کی پابندی. بیٹی ہو یا بیٹا ہو، نماز پہ زور دینا، ان کو بتانا کہ نماز پڑھو، یہ چیز خاندان میں رہتی ہے. اور جو لوگ ایسے کام کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، خدا کسی کے بھی اجر کو ضائع نہیں کرتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد میں کیا چیز چھوڑ کر گئے تھے؟ وہ یہ اچھی چیز چھوڑ کر گئے تھے، اچھا جملہ چھوڑ کر گئے تھے، لا الہ الا اللہ چھوڑ کر گئے تھے. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لا الہ الا اللہ کو اپنی امت میں چھوڑا. اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے، اللہ نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، تم نے غور نہیں کیا کبھی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھاتا ہے ایک مثال کے ذریعے کہ دیکھو، پاک کلمہ، پاک جملہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پاک جملہ ہے نا. اللہ نے کہا اس کو سمجھو، یہ ایسی ہے کہ شجرت طیبت، جیسے ایک پاک اچھا درخت ہے، فصلہا ثابت، اور اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، وفرعہا فی السماء، اور اس کو اتنا اتنا زیادہ فروغ ملا کہ اس کی ٹہنیاں گویا آسمان پہ ہیں، بھرا ہوا ہے، لگا ہوا درخت ہے. تو تی اکلہا کل حین باذن ربہا، جب بھی پھل کا وقت آتا ہے اپنے پروردگار کے حکم سے یہ پھل دیتا ہے. اللہ نے کہا یہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو سمجھو، اس کی مثال ہم تمہیں دیں. اس لا الہ الا اللہ کی جڑ مضبوط ہے، مطلب اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں سے علیہ الصلوۃ والسلام کہا ہے اپنی امتوں کو اس کو سمجھانا، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد تمہیں عمل کرنا ہے، نماز، روزہ، لوگوں کے ساتھ تعاون، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، غریبوں کے کام آنا، لوگوں کے قرضوں کی ادائیگیاں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں. فروحہ فی السماء، اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں اور یہ پھل یہ درخت ایسا ہے کہ جب پھل کا موسم آتا ہے تو اس سے بھرپور پھل پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کلمے کا موسم آئے گا نا, کلمے کا موسم تو اصل میں آئے گا موت کے وقت, جب کلمے کا موسم آئے گا تو اس وقت اللہ کی جانب سے تمہیں توفیق ملے گی اور تم خود ہی مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو گے. وہ وقت ہے, اس وقت کے لیے تم اس کلمے کو یاد رکھو. یضرب اللہ الامثال للناس, اللہ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے, لعلہم یتذکرون, شاید کے لوگ سوچیں. آج آپ سن رہے ہیں اس بات کو, اللہ نے کہا ہے نا شاید کے لوگ سوچیں, اب اس کے بعد سے سوچئے گا, اچھی طرح سوچئے گا کہ یہ پاک کلمہ میں نے اپنی اولاد کو کتنا سکھایا ہے, کس کس کو بٹھا کے سکھانا ہے. ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار, اور گندا کلمہ یعنی شرک کی بات, کفر کی باتیں, ایسی ہے جسے گندا درخت زمین پہ لگ جائے, ایسا درخت جس میں کانٹے ہوں, جس کا سایہ اچھا نہ ہو. اللہ نے فرمایا اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی, یہ زمین کے اوپر اوپر ہی ہوتا ہے اور اسے اکھاڑ لیا جاتا ہے, اسے کھیڑ لیتے ہیں, اس کے کوئی فائدہ نہیں. تو ارشاد ہوا کہ پاک درخت وہ ہے اور ناپاک درخت یہ ہے. مسلمان ہونے کا دعویٰ لا الہ الا اللہ کا اس کی دلیل صحیح ہے, دل میں اثر رکھتا ہے, روز بروز اس سے اطمینان بڑھتا ہے, اور کافروں کا دعویٰ جڑ نہیں رکھتا. تھوڑا سا دھیان کرو تو پتہ چلتا ہے کہ ہوئی تو شرک اور کفر کی طرف بلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ, اور بالکل جو پاک کلمہ ہم نے تمہیں بتایا ہے نا, ایمان والوں کا دل اس سے مضبوط رہے گا, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کی زندگی میں مضبوط رہے گا یعنی اللہ اس لا الہ الا اللہ کے ثمرات دنیا میں دکھائے گا, پاک آدمی ہو جائے گا. یہ کافروں سے جو بو آتی ہے نا, یہ اسی وجہ سے کہ یہ لا الہ الا اللہ پاک کلمہ نہیں پڑھتے, اور پاک کلمہ پڑھ لے مسلمانوں سے بو نہیں آتی. اللہ نے فرمایا اللہ مسلمانوں کو اس دنیا میں بھی رکھے گا پاک اس کلمے کی وجہ سے اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو مطلب یہ کہ جب قبر میں جائے گا نا اور فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا پروردگار کون ہے, تو اس وقت یہ لا الہ الا اللہ کام آئے گا. یہ بات اپنی اولاد کو سکھائیے, یہ بات اپنی اولادوں کو بتا کر جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی بات چھوڑ کر گئے تھے اپنی اولاد میں, جبھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ہے. اللہ نے فرمایا جب وہ اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا, اللہ اس شہر کو مکہ کو امن والا بنا دے. واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو اس سے محفوظ رکھ کے اللہ ہم تیرے ساتھ شرک کریں, ہم ان مورتیوں کو پوجیں. آپ بھی اللہ سے دعا مانگا کیجئے کہ اے رب مجھے میری اولاد, بیٹوں پوتوں نواسیوں نواسوں بیٹیوں ہر ایک کو اللہ محفوظ رکھ کہ وہ تیرے ساتھ شرک کرے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا, انہوں نے کہا بچلبنی ہو بنے گی ان نعبد الاصنام, اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا, اے پروردگار ہم مورتیوں کی پوجا کریں. رب انہن اضللن کثیرا من الناس, اے پروردگار ان نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا. فمن تبعنی فانہ منی, اللہ جو میری اولاد میں سے میری راہ پر چلے وہ میرا ہی ہے. وہ من ثانی, اور اللہ جو میرا بچہ میرا کہا نہ مانے اور شرک کرنے لگے. فانک غفور رحیم, مغفرت اور رحمت تو تیرے ہاتھ میں. دیکھا ہے انہیں کیسی اولاد کی فکر ہے. اللہ نے فرمایا اس نے مجھ سے مانگا اور اسے کہا انی اسکنت من ذریتی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, اے پروردگار میں اپنی اولاد اس چھوٹے سے بچے اسماعیل کو ایسے میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی, مگر عند بیتک المحرم, تیرے ادب والے گھر کے پاس, احترام والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا لیقیم الصلاۃ, اللہ اے میرے پروردگار, اے ہمارے رب, یہ تاکہ نماز کو قائم کریں. اپنی اولاد کے لیے, اپنے ایک بیٹے کے لیے, اکلوتے ہی بیٹا تھا نا, کہا اللہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھے. آپ دعا مانگا کیجیے اپنی اولاد کے لیے, اپنے پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں کے لیے سب کے لیے ربنا لیقیم الصلاح، وہی کام کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے ہم سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری اولاد میں نماز کو قائم رکھ. ہم کتنی چیزیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اس کے مستقبل کی فکر، اس کے لیے پلاٹ خریدو، یہ کرو یہ کرو، سردی گرمی، یہ کپڑے یہ کپڑے، اور اللہ سے مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ان بچوں کی وجہ سے رزق دے دے، پروردگار ان کو رزق میں وسعت دے دے. آپ نے کبھی اللہ سے مانگا کہ اللہ انہیں نماز پر قائم کرتے، اللہ میرے اولاد میں اپنی توحید اور نماز، اللہ اس اولاد میری میں جاری دے. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اے پروردگار لوگوں کے دل اس کی طرف مکہ کی طرف جھکا دے. پھر آگے چل کر کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے پروردگار مجھے ایسا کر دے کہ میں نماز قائم کروں. ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جو اس نماز پر قائم رہیں. ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار میری دعا کو قبول کر لے. ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے. ولی والدیا، میرے والدین کو. ولی المومنین یوم یقوم الحساب، جس دن اللہ حساب ہوگا اس دن ایمان والوں کو بھی بخش دینا، ساری امتوں کو بخش دے جو جو ایمان پہ قائم ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں ہم بھی شامل ہیں. اگر موت ایمان پہ آئی اور موت کے وقت ایمان قائم رہا، تو آپ اس لیے اپنی اولاد میں اللہ کی توحید نماز یہ چیزیں چھوڑ کر جائیے تاکہ آخرت میں اللہ کے ہاں آپ کو اجر ملے. یہ ہے وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمائی ہے کہ دیکھو آدمی کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر وہ عمل جاری رہتا ہے. کون سا عمل؟ فرمایا من ولد صالح یدعو له، تمہارے اچھی اولاد جو تمہارے لیے دعا مانگتی. اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات جو نسائی کی روایت میں آئی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اطیب ما اکل الرجل، سب سے پاکیزہ غذا جو آدمی کھاتا ہے، من قصبہ، وہ ہے جو کچھ آدمی اپنی کمائی سے کھاتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان ولدہ من قصبہ، اور لوگوں کی اولاد، اس شخص کے بیٹے، اس شخص کا بیٹا اس کی اپنی کمائی میں سے ہے. اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اور ابن ماجہ بھی، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جتنی تگو دو کرتا ہے زندگی میں کہ وہ حلال کا مال کھائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کا طریقہ بتا دیا کہ وہ مال ہے جو اس کے اپنے کسب کا ہے، اپنی کمائی ہے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی کمائی کی تعریف کی، کھانے کی تعریف کی، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں کمال یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. اپنے ہاتھوں سے مراد وہ زرہیں بناتے تھے، اور ان زرہوں کی آمدنی سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا اس سے وہ اپنا رزق پیدا کرتے تھے. اس لیے اللہ کے بہت سے بندے اس بات کی کوشش میں رہے ہیں کہ وہ جو کمائی کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے استعمال کریں، وہ ان کے اپنے کسب کی. حتیٰ کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وصیت آپ پڑھیں تو سلطان نے لکھا ہے کہ اتنے روپے، 11 روپے اور اتنے آنے، یہ میں نے اپنے ذاتی طور پر کمائے ہیں، کوئی چیز انہوں نے بنائی ہوگی، بکوائی ہوگی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو استعمال کیا جائے میرے کفن میں اور اتنے پیسے اس میں سے خیرات کر دیے جائیں. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانا کہ آدمی سب سے اچھا مال جو کچھ کھاتا ہے وہ اپنی کمائی میں سے ہے، اور پھر اگلے جملے میں فرما دیا کہ یقیناً آدمی کا بیٹا اس کی کمائی میں سے، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو جو بچپن میں تکالیف برداشت کر کے پروان چڑھایا، پھر اس بچے کو پڑھایا لکھایا، یا اس بچے کو کوئی کسب سکھایا، تو اب اس نے اتنے پیسے اس بچے پہ خرچ کیے نا. اگر وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتا اور جاہل اور بے وقوف رہنے دیتا اور اس پر کوئی پیسہ خرچ نہ کرتا، اور اتنا پیسہ فرض کر لیجئے وہ تجارت میں لگا دیتا، تو تجارت سے بھی تو آخر اس کو کچھ حاصل ہوتا نا. اس نے اپنی اس ساری کمائی کو
اپنے بیٹے پہ لگا دیا اور بیٹے کی اچھی تعلیم اور تربیت کو بندوبست کیا، یہاں تک کہ بیٹا کمانے کے قابل ہو گیا۔ اب جو پیسے وہ لے کے آتا ہے بیٹا، وہ در حقیقت باپ ہی کی کمائی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ولدہ من کسبہ، اور آدمی کا بیٹا اس کی کمائی ہے۔ بیٹے جو کچھ پیسے لا کے اپنے والدین کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی احسان کر رہے ہیں اور وہ بہت بڑی کوئی کارگزاری ہے، وہ تو اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے کہ اس مقام پر جو پہنچے ہیں یہ مقام ان کے والدین کی محنت کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے لکھایا پڑھایا، انہوں نے کھلایا پلایا، انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی اولاد کے لیے راحت اور آرام کا بندوبست کیا، اور ان لوگوں نے، ماں باپ نے اپنی خواہشات کی قربانی دے کے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کھلونوں سے لے کے اور کتابوں اور کاپیوں سے لے کے اور گاڑیوں تک اور مکانوں تک ان کی خواہشات پوری کی۔ اب اگر اولاد کچھ اپنے ماں باپ کو اپنی کمائی میں سے کچھ دیتی ہے تو کوئی احسان تھوڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ولدہ من کسبہ، آدمی کا بیٹا اس کی کمائی اس میں سے ہے، تو جو کچھ وہ بیٹے سے لے گا اور کھائے گا وہ اس کی کمائی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے متعلق خاص طور پہ کہا کہ تمہارا باپ جنت کا دروازہ ہے، تمہارا جی چاہے تو اس کو ضائع کر دو، جس کا جی چاہے اسے ضائع کر دے۔ یعنی اتنی بڑی اپرچونٹی، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا موقع خدا نے دیا تھا کہ اپنے والد کی عزت احترام خدمت سے وہ جنت کما سکتا تھا، اور جو آدمی چاہے اسے ضائع کر دے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور رجحان چل پڑا ہے اور لوگ ماؤں کی زیادہ قدر کرتے ہیں، باپ جیسے کہ کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بیلنس رکھنا چاہیے۔ والدہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے، باپ کے ساتھ بھی اللہ ہی نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، دونوں کے ساتھ اعتدال کی روش اور رویہ رکھنا چاہیے، اور باپ کا بھی حصہ ہونا چاہیے آدمی کی کمائی میں، کچھ ان کی خدمت میں بھی پیش کرے، وہ لیں نہ لیں ان کی مرضی ہے۔ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ والد نہیں لیتا، لیکن جو اس کے دل سے اس وقت دعا نکلتی ہے نا کہ میرا بیٹا کیسا فرما بردار ہے، بس یہ دعا جو ہے یہ لاکھوں اور کروڑوں روپے سے افضل ہے، یہ لاکھوں اور کروڑوں سے زیادہ یہ دعا ہے جو اس کے ٹھنڈے دل سے نکلی۔ بیٹے نے کیا چند ہزار پیش کر دیے، چند سو پیش کر دیے، بہت تیر مار لیا بھئی، چند لاکھ پیش کر دیے، کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ وہ جو کچھ بھی بیٹا پیش کر رہا ہے، والد کی دعا اس سے کہیں زیادہ آگے کی چیز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا ہے کہ دیکھو تمہاری اچھا بیٹا جو تمہاری یہ دعا کرتا ہے، یہ ہے وہ جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو دنیا میں۔ ایک تیسری روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ جنت میں اس کا درجہ بڑھتا ہے اور وہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ پروردگار میری نیکیاں تو ختم ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بتاتے ہیں کہ تمہاری نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کر رہی ہے اس کی وجہ سے تمہارے درجے بلند کیے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریۃ من بعدی، یہ مسلمی کی روایت پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ صدقہ جاریہ جو تم اپنے بعد چھوڑ کے جاتے ہو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، یہ بادشاہی مسجد جس نے بنائی تھی اب تک اس کو ثواب مل رہا ہوگا، دنیا میں مساجد جس نے بنائی تھی ان کو اب تک ثواب مل رہا ہوگا، بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، اب تک ثواب وہاں پہنچ رہا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو جو بنایا تھا اب تک ثواب مل رہا ہوگا، اور مسجد نبوی کی جگہ آپ کو معلوم ہے کس نے خرید کے پیش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مسجد نبوی کی جو بالکل ابتدائی صورت تھی، جب آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں، اور مشہور قصہ ہے کہ دو یتیم بچوں کی جگہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے تم لوگوں سے خریدوں گا۔ وہ پیسے پتہ ہے کس نے دیے تھے؟ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کمال کے آدمی ہیں کہ قیامت تک اب جتنی مرضی یہ مسجد نبوی وسیع ہوتی رہے، سب کا ثواب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملتا ہوگا۔ انہوں نے یہ ٹکڑا اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، انہوں نے یہ ٹکڑا اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ یہ اس پہ لوگ نماز پڑھیں، اور اب تک جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملتا ہے. کون ہے جو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی ان حسنات اور نیکیوں میں ان کا ثانی بن سکتا ہے؟ کون ہے جو ان کا شریک بن سکتا ہے اس نیکیوں میں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی تھے. تو صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اس سے بہتر صدقہ جاریہ کون سا ہو سکتا ہے؟ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ مساجد کے لیے آدمی زمین وقف کر دے. صدقہ جاریہ یہ ہے کہ قبرستان کے لیے زمین دے دی جائے. اب یہ باتیں ختم ہو گئی، اس لیے آپ بھرے ہوئے شہروں میں دیکھیں میت کو دفنانے کی جگہ نہیں ملتی. ہمارے ہاں دیکھیں راولپنڈی اتنا بڑا شہر ہے اور میت کو دفن کرنے کے لیے مشکل پیش آتی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے زمینیں وقف کرنی چھوڑ دی. الٹا اتنے بدبخت لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو زمینیں سال ہا سال سے قبرستانوں کے لیے وقف تھیں اور قبروں کے آثار اب بھی تھے، ان قبرستانوں کو مٹا کر اور قبروں کے آثار مٹا کر زمین بیچنے پہ لگے ہوئے ہیں اور قبروں کو بیچتے ہیں. جو زمین اللہ کے لیے تھی، کسی اللہ کے اچھے بندے نے اللہ کو دے دی تھی کہ اللہ یہ آپ کی زمین ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ میت دفن ہو، اب اللہ کی زمین کو بیچ کر یہ کھانا چاہتے ہیں لوگ. ان لوگوں پر خدا کا عذاب نہ آئے تو پھر کیا حرکتیں ساری ایسی جو خدا کے غصے کو دعوت دینے والی حرکتیں ساری ایسی جن کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی شدید ہو جائے یہ سب کچھ، اور اس کے بعد دعا کے لیے بیٹھ جانا کہ دعا اور یہ چیز اور یہ چیز اور یہ چیز خدا یوں بھی کر دے یوں بھی کر دے یوں بھی کر دے. اللہ تعالی ایسے لوگوں کی کیسے قبول کرے گا جن لوگوں نے اللہ کی زمینوں کو پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور جن لوگوں نے خدا کے احکامات کو توڑا. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. قبرستان جو ہے ٹھیک اسی طرح ایک اور چیز آپ دیکھیں صدقہ جاریہ میں کہ انسان ہسپتال بناتا ہے، ڈسپنسریز بناتا ہے تاکہ لوگ وہاں آئیں اور مفت میں وہاں سے آ کر وہ شفا حاصل کریں. یہ ڈاکٹرز جو ہیں اگر یہ اپنی زندگیاں درست کر لیں اور فسق و فجور کی چیزیں ان کی زندگیوں سے نکل جائیں تو یہ چلتے پھرتے اولیاء اللہ میں سے. وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا اللہ کو وہ لگتا ہے انفعہم لعیالہ، جو اللہ کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع والا ہوتا ہے، خدا کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ اللہ کی مخلوق کے لیے تو کام کر رہے ہوتے ہیں. کون سا ڈاکٹر ہے جس کی زندگی میں یہ وقت نہ آیا ہو کہ اس کو شدید نیند آ رہی تھی، تھکن تھی، کوئی اور ایسی ضرورت تھی، شدید نوعیت کی تکلیف پریشانی، گھر جانا ہے کچھ، اور پھر جب پیشنٹ آ گیا تو اس نے کہا اس کا بھی کوئی نہیں ہے، چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں، چلو اس کا علاج کر دیتے ہیں، اچھا ذرا سا اس کا آپریشن کر دیتے ہیں، اور اپنی ضروریات کی قربانی دے کے اس نے اللہ کے کنبے کے ساتھ نیک سلوک کیا، بھلا اللہ ایسے ہی اسے چھوڑ دے گا؟ بہت اچھے لوگ زندگی کے باقی معاملات اگر درست ہو جائیں تو ان کے اولیاء اللہ ہونے میں کیا شبہ ہے؟ یہ صدقہ جاریہ جو بعد میں جاری رہتا ہے، ہسپتال، ڈسپنسری، سرائے بنا دینا کہ لوگ آئیں اور مفت یہاں پر قیام کریں، لوگ آئیں اور بالکل مناسب رقم پہ ان لوگوں کو یہاں پر کھانا دے دیا جائے، یہ صدقہ جاریہ. مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیے ہیں. اس صدقہ جاریہ سے ایک بات خیال میں آئی. مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے ان لوگوں میں سے تھے جن کا نام مدتوں تاریخ میں محفوظ رہے گا. وہ ایسے باکرامت ولی تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، کہ وہ جب بوڑھے ہو گئے تو کوئی بھی انہیں کہتا تھا بوڑھا تو کہتے تھے ارے میاں ہم تو جوان ہو جائیں گے. لوگ کہتے تھے حضرت کیسے؟ تو فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے جوان ہوں گے، تو تم دیکھو میں بھی جوان ہو جاؤں گا جب جنت میں جاؤں گا، تو اس لیے یہ بڑھاپا عارضی ہے اور میں جوان ہو جاؤں گا. بڑی عمر اللہ نے دی، شاید 70 سے بھی زیادہ ہو گئے تھے. تو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ آخری وقت جب ان کا آیا اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو رات کو گاؤں میں گیلان ایک قصبہ ہے ہندوستان میں، تو چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کی جب طبیعت خراب ہو گئی تو ہم سب باہر کھلی فضا میں سوئے، تو تہجد کے وقت اٹھے اور نماز پڑھی اور لیٹ گئے، تو میں نے بھائی کو دیکھا کہ بہت حالت خراب ہو رہی ہے لیکن نماز کے انتہائی پابند، کئی کتابیں امام مناظر حسن صاحب رحمتہ اللہ نے لکھی. ان کے بھائی کہتے تھے کہ بھائی چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، اب میں چلا گیا فجر پڑھنے، فجر پڑھ کے جب آیا تو خیال آیا کہ بھائی کو اٹھاؤں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو جب میں نے چادر ہٹائی تو میں حیران رہ گیا کہ ارے یہ بھائی کا چہرہ ہے، کون ہے؟ تو جب میں نے غور سے دیکھا تو بھائی جان کا چہرہ، مگر ایسا جوان، بالکل جیسے جوان ہوتے ہیں ایسی جوانی، ہلایا ذرا سا تو پتا چلا انتقال فرما دے. اور دوپہر کو شام کو جو جنازہ ہوا تو بالکل ٹھیک سارے سر کے اور داڑھی کے بال سیاہ ہو گئے اور چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اور جو زندگی میں ہم سے کہتے تھے نا کہ میں جب جنت میں جاؤں گا تو جوان ہو جاؤں گا، تو ہمیں ان کا چہرہ دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو ہنس رہے ہیں اللہ نے ان پر فضل فرمایا اور یہ جنت میں چلے گئے بالکل. اور بڑی بوڑھیاں جو خاندان کی تھی، جس نے بھی دیکھا اس نے کہا بھائی یہ تو بالکل ان کی جوانی کا چہرہ ہے، جوانی میں ایسے ہی ہوتے تھے. یہی بات ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نشان مرد مومن بات گوئے، ہم تمہیں مومن مرد مومن آدمی کا نشان بتائیں کیا ہوتا ہے، جو مر کا آئے تبسم بر لبے اوس، موت کے وقت اس کا چہرہ دیکھنا وہ ہنس رہا ہوگا مسکرا رہا ہوگا. مولانا مناظر حسن گیلانی نے اپنی زندگی میں ایک بات شروع کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی انگریزوں کا نظام تعلیم اب ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اس کو ختم تو کر نہیں سکتے، لا محالہ مسلمان بچے یہاں آ کر پڑھیں گے، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ کر لیں کہ جہاں جہاں انگریزوں کے سکول ہیں ہندوستان میں، ہم قریب بڑی بڑی کوٹھیاں بڑے بڑے مکانات کرائے پر لے لیں، اور جو بچے آتے ہیں ان کے لیے ان سکولز میں ہاسٹلنگ نہیں ہوتی اور ہاسٹلز کے لیے وہ مجبور ہوتے ہیں، اور بےچارے اپنے گھروں کو کبھی واپس جاتے ہیں، کبھی کہیں رہتے ہیں کبھی کہیں رہتے ہیں، تو اس طرح کوٹھیاں خرید کے ان بچوں کو اپنے پاس رکھو، مسلمان بچوں کو، اور ان کی تربیت کرو، یہ سکول میں انگریزی پڑھیں، وہ نصاب پڑھیں، شام کو جب آئیں تو ہم انہیں پانچوں وقت نماز پڑھائیں، اور ایک مولوی صاحب ایسے رکھو جو انہیں قرآن پڑھائیں اور قرآن کا درس دیں. تو وہ کہتے تھے تعلیم انگریز کی، تربیت تمہاری، بچے بچ جائیں گے، اور اگر محض انگریزوں کی تعلیم پہ مسلمان بچوں کو چھوڑ دو گے تو اگلی آئندہ آنے والی نسلیں ان میں اسلام محفوظ نہیں رہے گا. بڑی کوشش کی مولانا نے کہ مسلمان بچوں کے ہاسٹلز اپنے بنا لیے جائیں اور ان میں نماز کا اہتمام اور قرآن پاک کے درس کا اہتمام ہو جائے. نوابوں نے وعدے بھی کیے، بڑے لوگوں نے وعدے کیے، مگر پیسے کے معاملے میں جو وعدے تھے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، تو لوگوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے. مولانا اپنے کام میں جتے رہے، لگے رہے، اور ہمیشہ لوگوں کو کہتے رہے کہ بھئی یہ نیکی کرو، یہ صدقہ کرو، دیکھو ان بچوں کی تربیت کرو. اور کب کہہ رہے تھے؟ 1935 میں، 1940 میں، 45 میں مولانا کہہ رہے تھے کہ یہ کام کرو، اور وہ کہتے تھے کل کو تمہارا ملک بن جائے گا، پاکستان میں تم چلے جاؤ گے تو وہاں پر یہ آج کے بچے جن کی تربیت اس نام کے مطابق ہوئی ہوگی، یہ کل وہاں جا کر حکومتوں میں کہیں لگ جائیں گے، تو جو نیا ملک بنے گا وہاں پہ صالح قیادت اویلیبل ہوگی. قوم نے نہیں سنا، اور نہ قوم کے سرمایہ دار پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے. نتیجہ وہی نکلا جس سے وہ بزرگ ڈرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ وگرنہ تباہ ہو جاؤ گے، اور وہ تباہیاں آئیں، اور کرپشن عام ہوئی، اور امانت کی صفت مسلمانوں سے جاتی رہی. اس لیے اب بھی کوئی آدمی صدقہ جاریہ اپنے بات چھوڑنا چاہے اور چھوڑ کے جانا چاہے، اپنا مکان، اپنی جگہ، کوئی زمین کا ٹکڑا وہ اس مقصد کے لیے دے دے کہ بچوں کو یہاں پر رکھ کر اور ان کی تربیت کی جائے، یہ سب صدقہ جاریہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ کپڑوں کو صدقہ جاریہ فرمایا. آپ کسی کو کپڑے بنا کر دے دیتے ہیں کسی غریب آدمی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کو کپڑوں کا ایک جوڑا بنا دو گے تو وہ کپڑے اس کے اگرچہ پھٹ جائیں، جب تک اس کے جسم پر اس کپڑے کا جو تم نے دیا ایک دھجی بھی محفوظ رہے گی نا، اللہ تمہاری جان کی حفاظت کرے گا. اس لیے بہت سے مریض جن کی زندگی اور موت کا معاملہ ہو جاتا ہے اور جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، ان کی طرف سے کپڑوں کا صدقہ کرنا کہ کسی غریب کو جوڑا سلوا کے پہنا دیا جائے، یہ بھی بعض اوقات اللہ نے اس سے بھی مصیبت ڈال دی ہے، یہ بھی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے صدقہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ حدیث خیال آیا کہ اس میں قدم و آثاروں میں رہ گئی تھی، اس کو بتا دیا جائے کہ مسلم میں یہ دوسری چیز آئی ہے، ایک اولاد، دوسرے صدقہ جاریہ، اور تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم ينتفع به، اور تیسرے آدمی علم چھوڑ جائے، اس علم کا لوگوں نے اگر نفع اٹھایا تو اسے اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب سے محفوظ رکھیں گے، جنت کا معاملہ کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دیتا ہی ان لوگوں کو ہے جن کے متعلق اس نے خود ہی فیصلہ فرما دیا ہوتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں کہنا، وہ اللہ کے ایسے محبوب، ایسے پیارے بندے ہوتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا، امام محمد رحمت اللہ علیہ ریت شریف لے گئے تھے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کو ان کے وفات کے بعد خواب میں دیکھا، تو اس نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے جب حاضری ہوئی، پیشی ہوئی اب تعالی شانو کی طرف، تو میں کانپ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا، تو مجھے تسلی دی اور فرمایا کہ محمد کانپتے کیوں، ڈرتے کیوں؟ میں نے کہا میرے رب تیرے عذاب سے، آپ کی گرفت سے، پکڑ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو اتنا علم تمہیں دے دیتے، یہ اتنا علم دیا ہی اس لیے تھا کہ موت کے بعد تمہیں رسوا نہ کریں۔ تو خواب والا کہتا ہے میں نے پوچھا کہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ کے کیا بنا، تو انہوں نے کہا فوقت درجتین، جنت میں دو درجے مجھ سے بلند ہے۔ میں نے کہا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا بنا، تو انہوں نے کہا ان کے بارے میں پوچھو ہی نہیں، ان کی روح کو تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اگرچہ خواب کی بات، لیکن بات کس کمال کی ہے کہ علم دیا ہی اس لیے تھا کہ اس کے بعد عذاب نہ دیں، قیامت کے دن رسوا نہ کریں، علم کی چیزیں چھوڑ کے جائے۔ قرآن کریم کا نسخہ خرید لیا، کسی مسجد میں رکھ دیا، علم کی چیز ہو گئی نا، لوگ اس مسجد میں قرآن کو پڑھیں گے، اس کا ثواب اسے ملے گا، اس تک پہنچے گا۔ بچوں کو دیکھا مدرسے میں، بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، بچوں کو خرید دی کتابیں کہ یہ پڑھو، جب تک مدرسوں میں وہ کتابیں رہیں گی، مدارس میں پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، اس انسان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لائبریری بنا جائے، لائبریری میں اچھی کتابیں چھوڑ جائے تاکہ لوگ پڑھیں، اس کا نفع اس انسان کو پہنچے گا، اس انسان کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتلائی ہیں، تین چیزیں اس میں سے یہاں آ گئیں، چاہیے کہ انسان اس پر عمل کرے۔ آگے چلیے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان کے سامنے بیان کرو ایک مثال۔ اور اصحاب القریہ یہ کون ہیں، یہ شہر کون سا تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے اپنی رائے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس آیت کو پورا کر لیتے ہیں، اس جا اہل مرسلون، جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے، تقریباً 32-33 برس پہلے جب اساتذہ سے تفسیر پڑھی تھی تو یہ یاد ہے کہ وہ اس مقام پر رک کر دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ سورہ یاسین میں یہ جو آیت ہے 13، اس جا اہل مرسلون کو پڑھنے کے بعد دعا مانگو، اور وہ کہتے تھے کہ بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ مقام دعا کی قبولیت کا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، اور حوالہ دیتے تھے وہ دعاؤں کی جو مشہور کتاب ہے حسن حسین، اس کا، امام جزری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا، اور وہ کہتے تھے کہ الحسن الحسین جو ہے، اس حسین جو ہے، اس میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ بات آئی، اساتذہ کی یہ بات سنی تھی۔ پھر جب اصل کتاب دیکھنے کا موقع ملا تو ہمیں یہ روایت ملی نہیں ہوئی اس کتاب میں، ممکن ہے کسی اور کتاب میں کسی مقام پہ آئی ہو، لیکن اب تک یہ روایت مل نہیں سکی۔ اور اساتذہ جو تھے جن سے خاص طور پہ تفسیر پڑھی رحمہ اللہ، بہت علم دیا تھا اللہ نے، بہت علم دیا تھا، کیا کہنے وہ معقولات میں اپنے زمانے میں جو چند ایک نادر اور نایاب شخصیات تھیں ان میں سے ایک تھے، تو وہ یہ کہتے تھے، تین مرتبہ تفسیر الحمدللہ پڑھنے کا ان سے موقع ملا اور ہمیشہ یہ فرماتے تھے، لیکن یہ روایت ہمیں ملی نہیں، انہوں نے ممکن ہے کہیں پڑھی ہو یا ممکن ہے اپنے اساتذہ سے سنی ہو، جس کتاب کا حوالہ انہوں نے دیا ہے ممکن ہے اس کتاب کا کوئی اور نسخہ ان کے سامنے ہو، ہمارے سامنے جو نسخہ ہمیشہ رہا ہے وہ امام جزری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب الحسن الحسین من کلام سید المرسلین، الحسن الحسین من کلام سید المرسلین، یہ رہا ہے نسخہ، لیکن اس میں ہمیں یہ چیز نہیں ملی رحمہم اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے لے کر انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت اور یہ چیز کیا ہے. تو قرآن میں بعض مقامات ایسے ہیں جن آیات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اصول کے اعتبار سے یہ بات درست ہے، اصولاً اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر بحث کی جائے، لیکن یہ مرسلون پر رک کے اساتذہ سے ہی سنی ہے، ہمیں کتاب کا حوالہ نہیں ملا. اس اصول کے مطابق سورہ انعام میں ایک آیت آتی ہے، اس کے متعلق بھی اساتذہ کہتے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی سورہ انعام کے متعلق ہے، وہاں جہاں پر پورے قرآن کریم میں اللہ کا لفظ دو مرتبہ آیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 124 کو اگر آپ دیکھیں تو اس صورت میں اللہ تعالی نے 124 نمبر آیت میں دو مرتبہ اپنے اسم گرامی کو، اپنے نام مبارک کو اللہ نے جمع فرما دیا. اللہ تعالی نے کافروں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کافروں کے پاس ہماری کوئی آیت کوئی نشانی پہنچتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب تک کہ ہم پر بھی وہی وحی نہ آئے، وہی کچھ نہ ملے جو کہ اللہ کے رسولوں کو ملتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اس نے رسالت کے لیے منتخب فرمانا ہے، رسول کس کو بنانا ہے. تو یہ پوری آیت بھی ہے جو آیا نا ما اوتی رسول اللہ، اللہ عالم، کہ یہ دو مرتبہ اللہ تعالی کا نام بس قرآن کریم میں ایک ہی یہ مقام ہے جہاں پر اکٹھا آیا ہے. تو اساتذہ یہ کرتے تھے کہ مثل ما اوتی رسول اللہ اتنا پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے، پھر آگے پڑھتے تھے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. تو اس مقام پہ وہ کہتے تھے دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کو انہوں نے بھی لکھا ہے امام جزری رحمت اللہ علیہ حسن حسین میں بھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ہے کہ المومنین علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس مقام پر دعا قبول ہوتی ہے. تو اس لیے سورہ یاسین کی جب تلاوت کرتے تھے ہمارے اساتذہ، اور انہی کی روایت کے مطابق اللہ تعالی جانتا ہے کہ ان کے علم میں یہ بات کہاں سے تھی، مگر حسن ظن کے طور پہ جب آدمی اس آیت کو پڑھے تو اس مقام پر رک کے دعا کر لے، وَاطْلِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ. اور سب سے اچھی دعا جو عرض کیے جانے کے قابل ہے وہ یہ کہ پروردگار آخری وقت میں تیری رضا، کلمہ، ایمان، دین اللہ وہ نصیب، آخری لمحہ خیر کا ہو اس زندگی کا اور ہم ایمان سلامت لے کے تیرے پاس پہنچے. اب مفسرین کی رائے دیکھو، پہلی بحث جو اس آیت میں ہوئی ہے وہ یہ کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ ان کے سامنے مثال بیان کیجئے گاؤں والوں کی، تو یہ گاؤں یا قریا یا ٹاؤن، بستی، شہر، یہ کون سا تھا؟ اور مفسرین کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ قریہ سے مراد یہاں پر انطاقیہ ہے.